الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين إلى قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك آمين يا رب العالمين مطالعہ قرآن حکیم کے اس منتخب نصاب کا ہم سلسلے وار مطالعہ کر رہے ہیں اس کے حصہ پنجم کے جو دروس اب باقی رہ گئے ہیں ان کی اصل نوعیت سیرت نبوی علیہ صاحب الصلاط والسلام کے مدنی دور کے مطالعے کی ہے خصوصاً غزوات کے حوالے سے اس لیے کہ اس دور میں صبر و مسافرت کا جو اصل تعلق تھا وہ انہیں جنگوں کے ساتھ غزوات کے ساتھ اس لیے کہ جب اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلنا ہوتا تھا تو ظاہر ہے اس میں مشقتیں بھی تھیں صعوبتیں بھی تھیں انفاق مال بھی انوالو تھا اس لیے کہ آج کل کی طرح کی سٹینڈنگ آرمیز تو تھی نہیں سپلائی لائنز نہیں ہوتی تھی ہر شخص جو نکلتا تھا اللہ کی راہ میں اپنا خرچ کرتا تھا سواری ہے تو اپنی ہے خرچ ہے تو اپنا ہے نان نفقا ہے تو اپنا ہے پھر ظاہر ہے کہ جنگ کا معاملہ ایسا ہے کہ انسان اپنی جان کا رسک لے کر ہی میدان جنگ میں حاضر ہوتا واپس آ جانا گویا کہ ایک نئی زندگی ہے تو اس اعتبار سے صبر و مسافرت کے جو مضامین مکی قرآن میں ہیں ان کا زیادہ تر تعلق ہے وہ قتال فی سبیل اللہ کے حوالے سے اس لیے جو بقیہ دروس ہیں اس حصے کے وہ سب کے سب جو اہم غزوات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ان سے متعلق ہیں اس کا ایک اضافی فائدہ یہ ہو جائے گا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خاص طور پر فلسفہ سیرت اور اس میں بھی خصوصاً منہج انقلاب نبوی کے ضمن میں بعض مباحث کے جو اس سے قبل جو ہمارے ہاں اس سال محاضرات ہوئے تھے منہج انقلاب نبوی کے موضوع پر اس میں کچھ چشمہ رہ گئے تھے تو ان بقیہ دروس میں اس حصہ پنجم کے انشاءاللہ تعالیٰ اس چشمگی کو دور کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ پہلو سیرت النبی کے بلکہ پھر عرض کر رہا ہوں صرف سیرت النبی نہیں فلسفہ سیرت سیرت اور شے ہے فلسفہ سیرت اور شے ہے سیرت میں واقعات کو ترتیب سے بیان کر دیا جائے گا فلسفہ سیرت میں ان واقعات کے اسباب و علل ہوں گے ان کے مابین منطقی ترکیب ہوگی ان کا کیا منطقی پس منظر ہے تو فلسفہ سیرت اور پھر اسی کے حوالے سے منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف گوشے جو ہیں انشاءاللہ زیادہ نمایاں ہوں گے. تو اب جو بقیہ دروس ہیں منتخب نصاب کے حصے کی اس کی ترتیب آپ غور فرما لیں. چار درس ہو چکے ہیں, آج پانچواں درس جو ہے وہ بالکل اس میں ایک نیا شامل کیا جا رہا ہے جس کا عنوان ہے اذن قتال سے حکم قتال تک. یہ دو مرحلے ہیں, ایک اذن قتال ہے اور ایک صرف حکم قتال ہے, قتال کا وجوب اور قتال کی فرضیت. انشاءاللہ تعالیٰ دو نشستوں میں ہم اس موضوع پر اپنا مطالعہ مکمل کریں گے. پھر جو بقیہ دروس ہیں جو شائع شدہ کتاب کی خط شکل میں ہیں ان میں یوں سمجھئے کہ درس ششم جو ہے وہ غزوہ بدر سے متعلق اور اس کے ضمن میں سورہ انفال کی کچھ آیات کا مطالعہ کریں گے. درس ہفتم غزوہ احد سے متعلق اور اس کے ضمن میں سورہ آل عمران کی کچھ آیات کا مطالعہ ہوگا. پھر درس ہفتم غزوہ احزاب سے متعلق, اور آپ کو معلوم ہے کہ اسی نام کی صورت ہے سورہ احزاب جس میں کہ دوسرے اور تیسرے رکوع میں غزوہ احزاب کے حالات مذکور ہیں. درس نہم صلح حدیبیہ, اور اس کے ضمن میں ہم سورۃ الفتح کی کچھ آیات کا مطالعہ کریں گے. پھر درس دہم جو ہے وہ غزوہ تبوک سے متعلق سورہ توبہ کی کچھ آیات کا مطالعہ کریں گے. اس طرح اس سے قبل ہمارے منتخب نصاب کے حصہ پنجم کے کل دروس سات تھے, اس مرتبہ ان کی کل تعداد دس ہو جائے. اب آئیے اس سے پہلے کہ ہم اذن قتال سے حکم قتال تک کے معاملے پر غور کریں, پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ صبر کے ضمن میں جو ابتدائی مضامین آئے تھے انہیں پھر ذہن میں تازہ کر لیا جائے, اس لیے کہ اب ہماری بحث کی نوعیت تبدیل ہو جائے گی تو بہتر ہے کہ ان بنیادی مضامین کو ایک مرتبہ پھر ذہن میں تازہ کیا جائے. پہلی بات جس پر تفصیلی گفتگو ہوئی تھی, صبر کا مفہوم کیا ہے, لغوی مفہوم کیا ہے. الصبر عربی زبان میں کہتے ہیں ایلوے کو, وہ نہایت کڑوی ہے جو بعض ادویات میں استعمال ہوتی ہے. تو یہ اصل معاملہ اس لفظ کا, گویا کہ کڑوے گھونٹ بھرنا, ناگوار حالات کو برداشت کرنا, ناپسندیدہ کیفیات میں تحمل اور استقلال اور صبر و ثبات کا مظاہرہ کرنا, یہ اصل صبر ہے. پھر یہ کہ یہ صبر جو ہے جہاں تک قرآن مجید میں احادیث میں اس لفظ کا استعمال ہوا ہے, علماء نے پھر اس کی قسمیں بیان کی. صبر علقتا, اس لیے کہ جو بھی حکم ہے اس پر عمل پیرا ہونے میں نفس کی کچھ نہ کچھ مخالفت ہوتی ہے. نماز کا وقت ہو گیا ہے, نفس آرام چاہ رہا ہے, لیکن یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت اپنے نفس کی استراحت کی خواہش کو رد کرتے ہوئے اٹھتے ہیں, یہ گویا کہ آپ صبر کر رہے ہیں. تو صبر علقتا, صبر علی المعصیہ, ایک گناہ ہے اس کی ترغیب ہے, موقع موجود ہے, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے, یہ حرام ہے, ناجائز ہے, آپ اپنے آپ کو روکتے ہیں, تھامتے ہیں. یہ صبر علی المعصیہ, معصیت سے اپنے آپ کو روکنا اور تھامنا. پھر ہے صبر علی البلاء یا صبر علی الابتلاء, آزمائشوں پر. یہ جامع لفظ ہے, آزمائش ہر شکل میں آتی ہے. سورہ عنکبوت میں ہم دیکھ چکے ہیں آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے, لیکن انسانوں کے ذریعے سے آتی ہے, کبھی اور مادی اسباب و وسائل کے ذریعے سے آتی ہے, کبھی مصیبت آسمان سے آتی ہے, کبھی زمین سے ابلتی ہے, لیکن یہ تمام چیزیں بندہ مومن کے لیے ابتلاء ہے. کبھی کفار کے ہاتھوں آتی ہے, مخالفین کے ہاتھوں آتی ہے, ان سب میں اپنے آپ کو تھامنا, روکنا, ثابت قدم رہنا. اور اسی کا ایک پہلو جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ جب مخالفین مایوس ہو جاتے ہیں کہ تشدد اور تعذیب اور پرسیکیوشن سے یہ لوگ ہراساں نہیں ہو رہے, بدل نہیں ہو رہے, تو پھر کچھ لالچ بھی دیے جاتے ہیں, کچھ ٹیمپٹیشن بھی ہوتی ہے, تو ان ٹیمپٹیشن کے مقابلے میں بھی اپنے آپ کو کھڑے رکھنا, یہ گویا کہ صبر کی مختلف صورتیں ہیں. قرآن مجید میں بعض مقامات پر صبر کا لفظ کل دین کی تعبیر کے لیے بھی آیا ہے, یہ بڑے اہم مقامات ہیں, جیسے کہ سورہ فرقان ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا, ان لوگوں کو جنت کے بالا خانے دیے جائیں گے ان کے صبر کے عوض, یہ سارے سب اس میں آ گئے. انہوں نے معصیت سے اپنے آپ کو روکے رکھا, نہ نفس عن الہوا, اپنی خواہش نفس کی باغیں کھینچ کر رکھی. انہوں نے ہمارے احکام پر عمل کیا, انہوں نے دنیاوی امنگوں کی, وہ جو حالی کا شعر ہے کہ اب آسا بنوائیے نخلے تمنا کاٹ کر, ورلڈلی امبیشنز, تمنائیں, امنگیں, ولولے, ان سب کو قربان کیا دین کی خدمت کے لیے, دین کی دعوت اور اقامت میں اپنے آپ کو کھپانے کے لیے. تو گویا کہ بندہ مومن کی پوری زندگی کے لیے بھی ایک لمبے سفر جو ہے کفایت کر جائے. اس کے کچھ اور بھی مواقع اور اس کی کچھ اور مثالیں بھی میں نے ابتدا میں بیان کی تھی. اس لیے کہ دین کی تعبیر جو ہے بہت سی ایسی جامع اصطلاحات ہیں. ایک لفظ ایمان میں پورا دین موجود ہے, ایک لفظ اسلام میں پورا دین موجود ہے, ایک لفظ تقویٰ میں پورا دین موجود ہے, ایک لفظ جہاد میں پورا دین موجود ہے. جہاد ہی کے مختلف مراحل ہے. جہاد نفس کے خلاف ہے, جہاد معاشرے کے خلاف ہے, جہاد باطل نظریات کے خلاف ہے, جہاد شیطان کے خلاف ہے, جہاد غلط نظام کے خلاف ہے. یہ جہادی ہے, ابتدا سے لے کر اختتام تک جہاد ہی جہاد ہے. اسی طرح لفظ صبر ہے. ہمارے اس منتخب نصاب کے حصے پنجوں میں جو صبر ہے وہ در حقیقت ایک خاص صبر ہے, اس کے مباحث ہیں. وہ سورۃ الاصل سے چونکہ آغاز ہوتا ہے منتخب نصاب کا, اور وہاں آخری شرط جو ہے انسان کے نجات کی شرائط میں سے وہ ہے تواصی بالصبر. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. گویا کہ حق کی دعوت, حق کا اعلان و اعتراف, حق کے غلبے کی سعی و جہد, اس راہ میں جس صبر کی ضرورت ہے وہ ہے اصل میں اس حصہ تنظیم کا موضوع. اس کے ضمن میں اب ہم نوٹ کر چکے ہیں کہ مکی دور میں صبر ذرا مختلف تھا, مدنی دور میں آ کر صبر کی نوعیت بدل گئی. مکی دور میں بھی یاد ہوگا کہ دو حصوں میں نے تقسیم کیا تھا. یہ تمام بڑی تیزی کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ مضامین ذہن میں تازہ ہو جائیں. مکی دور کوئی 12-12.5 برس بنتے ہیں, 13 برس شمار کر لیجیے. اس میں سے 3 برس ابتدائی جو ہیں ان کے اندر معاملہ یہ رہا ہے ان کے دوران میں کہ ساری پرسیکیوشن صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مرکوز تھی, اور ساری پرسیکیوشن, ساری ایزا صرف زبانی تھی. ابھی اوروں کے خلاف کوئی اقدام نہیں ہو رہا, اور بات بالکل واضح تھی, ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں. اگر یہ داڑھی جو ہے, اگر انہی کی قوت ارادی کو کچل دیا جائے, ان کی کیریکٹر ایسیسینیشن کر دی جائے, ان کا اعتبار معاشرے میں ختم کر دیا جائے, ان کی شخصیت مجروح کر دی جائے, تو پھر دوسروں سے کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں, خود بخود یہ تحریک اور یہ دعوت یہ دم توڑ جائے گی. لہذا شاعر ہیں, ساحر ہیں, سنی سنائی باتیں کہہ رہے ہیں, مجنون ہیں, دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا, آخیب کا اثر ہو گیا ہے, یہ طرح طرح کی باتیں ہیں جو حضور کو سننی پڑی ہیں. یہ ایزا ہے, اور پورے 3 برس تک صرف حضور کی ذات پر مرکوز ہے, اور صرف مربل ہے زبانی کرانی. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں پہلے 3-4 سال کے دوران جو سورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں 18 مرتبہ حضور سے واحد سے سیدھے میں خطاب کر کے فرمایا گیا فاصبر اصبر, اے نبی صبر کیجیے, یہ لیے برداشت کیجیے. ابھی جمع کے سیدھے کی ضرورت ہی نہیں, کسی اور کو کوئی چھیڑ ہی نہیں رہا. اس لیے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مبتلا ہو جائیں, مایوس ہو جائیں, قبر ہمت ان کی جواب دے جائے, حوصلہ جو ہے ان کا پست ہو جائے, قوت ارادی کچھ کی جائے, تو پھر کسی اور کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. چنانچہ 18 مرتبہ ہے قرآن مجید میں جو حضور وقت وما قبر کا اللہ بلّہ وقت کما قبر العزم من الرسل, اے نبی صبر کیجیے, یہ بھی مسلے کے حکم رب نے ولا تک ان کا صاحب الحوت صبر کیجیے, اور دیکھیے اس مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے گا جنہوں نے کچھ اجرت سے کام لیا تھا, یعنی حضرت یونس علیہ السلام. اور 4 مرتبہ آیا ہے یہ کہ آپ صبر کیجیے ان باتوں پر جو یہ کہہ رہے ہیں. یہ میرے سامنے موجود ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 130, فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. سورہ صاد کی آیت نمبر 17, اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داود ذا الایدی. سورہ قاف آیت 39, فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. اسی طریقے سے بہت ہی مشہور آیت ہے سورہ مزمل کی، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، اور بڑی اہم آیت جو ہے سورہ حجر کی ہے، ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے. تو پہلے تین سال کو صبر جو ہے وہ صرف حضور کو ہی کرنا پڑا ہے، اور وہ بھی زبانی ایزا کا. چوتھے سال سے پھر جب انہوں نے محسوس کر لیا یہ دعوت جو ہے اس کا راستہ تو روکنے میں ہم ناکام رہ گئے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت پست ہوئی اور نہ اس دعوت کا ہم راستہ روک سکے، تو اب انہوں نے فزیکل پرسیکیوشن، تشدد، تعذیب، اور اس کا شکار خاص طور پر سب سے بڑھ کر تو ہوئے غلاموں کے طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ جن کے کوئی حقوق تھے ہی نہیں، اور دوسرے نوجوان جن پر بزرگوں کو اختیارات حاصل تھے، اونچے سے اونچا گھرانا ہے لیکن یہ کہ بارہ اس گھرانے کے بزرگوں کو نوجوانوں پر اختیار حاصل ہے، مارے پیٹے، بھوکا رکھے، باندھ دے زنجیروں میں، جکڑ کر گھروں میں ڈال دیں، تو جہاں تک یہ دو طبقات ہیں ان پر جو عرصہ آسن ہوا ہے ہم اس میں سبق کی ضرورت. اس موضوع پر سورہ عنکبوت میں ہم پورا تفصیل سے مطالعہ کر چکے ہیں. اس کے بعد ہجرت ہوئی. ہجرت کے بارے میں گزشتہ رشت میں نے ایک بات عرض کی تھی اور آج اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں. ایک خاص نقطہ ہے جس کی طرف ذہن پہلی مرتبہ منتخب ہوا ہے. یہ بات تو میں نے عرض کی تھی کہ ہجرت کو مستشرقین نے فلائٹ قرار دیا ہے. یہ فلائٹ ٹو مدینہ گویا کہ یہ فرار تھا، یہ ایک جائے پناہ کی تلاش میں، جیسے گھبرا کر کوئی کسی جگہ کو چھوڑ کر کہیں اور بسیرا لینا چاہتا ہے، پناہ حاصل کرنا چاہتا ہے. یہ بات بنیادی طور پر غلط ہے اور یہ در حقیقت بڑے شکل انداز ہے. ہمارے جو لوگ مستشرقین کی کتابیں پڑھتے ہیں انہیں الفاظ کے حوالے سے ان کے ذہنوں میں بھی تاثرات قائم ہو جاتے ہیں. ہجرت جو مدینے کی ہے خاص طور پر اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے، اور جو نقطہ میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہجرت حبشہ کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں نہیں ہے، لفظ ہجرت کے حوالے سے بالکل نہیں ہے. اشارہ موجود ہے سورہ عنکبوت کے تیسرے درس میں ہم پڑھ چکے ہیں، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیّایا فاعبدون، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو میری زمین بڑی کشادہ ہے پر صرف میری بندگی کرو، اگر یہاں رہتے ہوئے میری بندگی نہیں کر سکتے اس کو خیر بات کہو اور جاؤ، اور جہاں بھی تمہیں موقع ملے، جہاں بھی سر چھپانے کو جلا ملے جاؤ اور وہاں لیکن بندگی میری کر دی، مجھ سے بنے رہنا ہے، اس زمین سے نہ بنے رہو، اس جگہ سے، اس مقام سے، اس وطن سے نہ بنے رہو. جیسے کہ اقبال نے کہا کہ ہے ترک وطن سنت محبوب الہی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ ہجرت کا لفظ جو آیا ہے وہ سورہ عنکبوت میں نہیں آیا، اس لیے کہ واقعی ہجرت حبشہ جو ہے وہ واقعی پناہ کی شکل تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں فرمائی، اجازت دے دی تھی کہ جو لوگ جانا چاہیں وہ چلے جائیں. جن سے یہاں برداشت نہیں ہو رہی ہیں صعوبتیں اور تکالیف اور مسائل چلے جائیں. اس کے لیے تو اگر لفظ استعمال کیا جائے کسی بھی درجے میں، اس لیے کہ اس کے لیے قرآن میں لفظ ہجرت نہیں آیا. قرآن حکیم میں مکی صورتوں میں لفظ ہجرت یا سورہ حج میں ہے اور یا سورہ نحل میں ہے صرف، اور یہ دونوں صورتیں جو ہیں سورہ حج کے بارے میں تو یہ بھی اختلافی رائے ہے، میں نے ابھی عرض کیا ہے، بار بار عرض کیا ہے اسی سلسلہ دروس میں کہ اس کے بارے میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ وہ مدنی صورت ہے، لیکن یہ کہ ذاتی رائے میری یہی ہے کہ وہ مکی صورت ہے، لیکن اس میں کچھ آیات مدنی ہیں، کچھ آیات ایسی ہیں جو اثناء سفر ہجرت میں نازل ہوئی، گویا کہ نہ وہ ٹیکنیکلی نہ وہ مکی ہے نہ مدنی ہے، بلکہ آپ جب کہ سفر کروا رہے تھے مکے سے مدینے کی طرف اس دوران میں وہ آیات نہ دیکھی. بہرحال سورہ نحل جو ہے اس کے بارے میں یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ وہ بالکل ہجرت سے متصل قبل نہ دیکھی. تو ہجرت کا لفظ ہجرت مدینہ کے لیے آیا ہے، ہجرت کا لفظ قرآن مجید میں، اگر کہ سیرت کی کتابوں میں ہجرت حبشہ کا عنوان آپ کو مل جائے گا، لیکن وہ ظاہری مناسبت کے اعتبار سے قرآن میں ہجرت کا لفظ صرف ہجرت مدینہ کے لیے آیا. اور ہجرت مدینہ کی نوعیت کیا تھی اس کو میں سورہ انفال کی اس آیت کے حوالے سے چاہتا ہوں کہ واضح کر دوں. جو قتال کے ضمن میں سورہ انفال میں آیات نمبر 15 اور 16 میں آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے ایمان والوں، جب تمہاری مٹ بھیڑ ہو جائے کافروں سے جنگ کے وقت، جبکہ مقابلہ ہو دو بدو، تو دیکھو انہیں پیٹ پر دکھانا، پیٹ پھیر کر میدان جنگ سے فرار کی شکل اختیار نہ کرنا۔ ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الى سیفہ فقد باء بغضب من اللہ وماواہ جہنم وبئس المصیر۔ جس شخص نے جنگ کے دن پیٹ دکھا لی، دشمن کو پیٹ دکھا کر میدان سے راہ فرار اختیار کی، سوائے دو شکلوں کی، الا متحرفا لقتال، یا تو جس کو ہم کہتے ہیں کہ جنگ ہی کے لیے پیترا بدلنا، کسی جگہ سے پسپائی اختیار کی جاتی ہے کسی اور جگہ دباؤ بہانے کے لیے، تو اگر سے بظاہر تو پسپائی ہو رہی ہے لیکن یہ پسپائی جو ہے یہ فرار نہیں ہے۔ وہ تو ہر دفل لیتے تعلیم، دشمن کو کسی وقت جو ہے وہ راستہ دے دیا جاتا ہے کہ وہ ذرا آگے بڑھے خود پیچھے ہٹ کر، اور پھر اس کے عقب سے یا کسی سائڈ سے اس پر حملہ کیا جائے، یہ ہوگا وہ متحرر فن کے ساتھ جنگ کے لیے فیصلہ بدلنا۔ اور متحیزاً الى سیفہ، یا اپنے کسی دوسری جمعیت اور لشکر کی طرف پہنچنا، تو یہ جو تحیز ہے الى سیفہ در حقیقت یہ ہے کہ جو مدینے کی ہجرت کی اصل نوعیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مدینے کو دارالاسلام بنا دیا، بہی مانا کہ وہاں کے دو جو عرب قبیلے تھے اصل، اوس و خزرج، ان کی موت میں تعداد ایمان لے آئی، جن میں ان کے روسا بھی تھے، سردار بھی تھے، لہذا وہاں اب جانا جو ہے یوں سمجھیے کہ یہ اپنی اس دعوت اور تحریک کو ایک نئے فیز میں داخل کرنے کے لیے، جسے قاعدہ کہتے ہیں، مورچہ کہتے ہیں، ایک دیش ہے اب کہ اب یہ تحریک اور یہ انقلابی جد و جہد ہے وہاں سے لانچ ہوگی، وہ جو اس کا اگلا مرحلہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں پیسو ریزسٹنس کے بعد ایکٹیو ریزسٹنس، اس کی طرف پیش قدمی کے لیے وہاں جا رہے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں، یہ فرار نہیں ہے، یہ کسی درجے میں بھی کوئی صرف پناہ گاہ کی تلاش نہیں ہے، بلکہ یہ تو اسی تحریک کا، اسی جد و جہد کا اگلا مرحلہ ہے۔ اب اس ہجرت کے ضمن میں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ تفصیل کے ساتھ ایک بات سمجھ لیں، ہجرت کے فوراً بعد، ہجرت ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں مدینہ منورہ، ربیع الاول کی آٹھ یا نو یا دس یا بارہ، یہ تاریخوں میں تو اختلاف ہے، یہ جیسے حضور کی تاریخ پیدائش میں بھی اختلاف ہے، بارہ ربیع الاول حضور کی تاریخ وفات کو بارہ ربیع الاول ہے بالیقین، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، لیکن پیدائش کے بارے میں اختلاف ہے، آٹھ نو یا بارہ، یہ آرا مختلف۔ اسی طرح وہی تاریخ ہے کہ جس میں ہجرت کر کے حضور مدینہ منورہ پہنچے، اور اس میں جو ابھی ایک کتاب چھپی ہے الرحیق المختوم، جو میں سمجھتا ہوں کہ سیرت کے موضوع پر موسٹ ریسنٹ بک ہے اور بڑی اوتھینٹک ہے، اس لیے کہ احادیث اور روایات صحیحہ کی بنیاد پر یہ سیرت مرتب کی گئی ہے۔ انہوں نے آٹھ ربیع الاول کی تعریف کی، آٹھ ربیع الاول سن ایک ہجری سے لے کر سترہ رمضان مبارک سن دو ہجری، یہ غزوہ بدر کا دن ہے، یوم الفرقان ہے، یہ ہے اٹھارہ مہینے اور آٹھ نو دس دن، یہ نہایت پروفاؤنڈ ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت پروفاؤنڈ اور ڈیسائسو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جد و جہد کے دنوں میں، اور بدقسمتی سے یہی عرصہ وہ ہے کہ جو سیرت نگاروں نے جس کو اگنور کیا ہے، خاص طور پر یہ تقریباً پچھلے سو برس کے دوران جو سیرت پر کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں اس پیریڈ کے بہت سے اہم واقعات کو چھپایا گیا، اور چھپایا کیوں گیا اس کا سبب اس لیے کہ یورپ میں بڑی ہم پر تنقیدیں ہوئی، بوئے خون آتی ہے قوم کے افسانوں سے، اسلام تو بڑا خونی مذہب ہے، بڑا جنگجو مذہب ہے، اسلام تو تلوار سے پھیلا ہے، اسلام تو جنگوں کے ذریعے سے تبدیل ہوئی ہے، تو مغرب نے، مستشرقین نے، یورپین جو بھی اسکالرس تھے انہوں نے اسلام کو بدنام کیا، اور چونکہ ان کا غلبہ تھا، وہ اب پوری دنیا میں ان کی تہذیب بھی جو ہے غالب تہذیب، اور ویسے بھی وہ دنیا میں عسکری طور پر پوری دنیا میں غالب آ چکے تھے، خاص طور پر عالم اسلام کو پورا کا پورا ان کے زیر نگی تھا، مسجد سے لے کے مغرب تک پورا کا پورا عالم اسلام، جاوا سماٹرا سے لے کر ملایا سے لے کر ماری تھالیا تک پورا کا پورا عالم اسلام ان کے زیر نگی، درمیان میں نجد کا چہرہ تھا جس کو کہہ سکتے ہیں کہ ان پر حکومت ان کی نہیں تھی، ورنہ کہیں ڈائریکٹ کہیں انڈائریکٹ، کہیں انتظام ہے، کہیں سرپرستی ہے، کہیں باضابطہ جو ہے آکوپائڈ ہے، ٹیریٹری ہے، آکوپیشن ہے، باقاعدہ قبضہ ہے. تو یہ جو دو اسباب تھے اس کی وجہ سے مسلمانوں نے ایک اپولوجیٹک انداز اختیار کیا، معذرت خواہانہ انداز کے نہیں نہیں نہیں، اقدام ہماری طرف سے نہیں ہوا، اقدام حضور نے نہیں فرمایا. حضور کے سیرت مطہرہ میں جو جنگیں ہوئی ہیں وہ تو صرف دفاعی جنگیں تھیں، جنگیں تو ان پر چھوٹی گئی ہیں، جنگ ان پر مسلط کی گئی ہے، انہوں نے صرف حفاظت کے اندر جو ہے اور اپنے دفاع میں جنگ کی ہے، انہوں نے کہیں اقدام نہیں کیا، کوئی انیشیٹو نہیں کیا. یہ چیز جو ہے اس دور کی سیرت کی کتابوں میں بڑے زور شور کے ساتھ ایک وقتی ضرورت کے تحت جو ہے اسے نمایاں کیا گیا. چنانچہ یہی انداز سر سید احمد خان مرحوم کا تھا، اور ان سے بھی بڑھ کر جو قابل افسوس ہے وہ علامہ شبلی کا معاملہ ہے. شبلی حضرت تھے بڑے، بہت بڑے عالم تھے، بڑے ادیب تھے، بہت بڑی فاضل شخصیت کے قابل تھے، لیکن چونکہ ان پر بھی اس دور کا اثر تھا، سر سید کے زیر اثر وہ بھی رہے تھے، لہذا وہ انداز، حالانکہ اس وقت واقعہ یہ ہے کہ اردو زبان میں اگر کوئی آپ سے پوچھے سیرت کی کتاب کے سب سے پہلے شبلی کی سیرت اسی یہی آپ کی زبان پر آئے گی، لیکن اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس دور کے ان واقعات کو چھپایا گیا، ان کو اوپر پردہ ڈالا گیا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس دور میں خاص طور پر پہلے چھ مہینے جو ہیں ان 18 مہینوں میں سے، ان میں جو 3 کام ہوئے ہیں وہ تو بالکل واضح ہیں، ان کا بیان کرنے میں کوئی حجاب نہیں، کوئی شرمندگی نہیں، بلکہ اس کے حوالے سے تو حضور کے تدبر اور حضور کی معاملہ پہنی، حضور کی دور اندیشی، اس کو تو سب نے ہی ٹریبیوٹ دے دیے ہیں، کیا اپنے اور کیا غیر. مونٹگومری وارڈ نے سب سے بڑھ کر ساری سپرلیٹیو استعمال کر دیے ہیں، تعریف کے لیے الفاظ جتنے ہو سکتے ہیں وہ سپرلیٹیو ڈگری میں استعمال کیے، نہایت دور اندیش، نہایت معاملہ فہم، نہایت انسان فہم، انسان واقعتاً یہ کہ ہر چیز کے بارے میں دور اندیشی اور یوں سمجھیے کہ تدبر، یہ ختم ہے محمد پر. وہ 3 کام کیا ہیں جو پہلے 6 مہینے میں مکمل ہو گئے؟ تعمیر مسجد نبوی تاکہ ایک مرکز فراہم ہو جائے، مواخات بین المہاجرین والانصار، ایک انصاری صحابی ایک مہاجر بھائی بنا دیے گئے، اور اب یہ تفصیل آپ کو معلوم ہے، میں صرف گنتی اس وقت کر رہا ہوں، صرف کی کتابوں میں پڑھیے، تاریخ انسانی میں اس کی مثال نہیں ملے گی. جس درجے کی مواخات، وہ مواخات تھی جو مہاجرین اور انصار کے مابین ہوئی. تیسرا کام یہودیوں کے ساتھ معاہدہ، جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ، اور اس میں جیسا کہ میں نے گزشتہ نشست میں بھی عرض کیا تھا، میرے نزدیک یہ حکمت نبوی کا شاہکار ہے. یہ جو 16 مہینے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی گئی ہے، یہ خود در حقیقت کسی ضمن میں کاؤنٹ کی جانے والی شے ہے کہ یہودیوں کو ابھی الارم نہ کیا جائے. یہ حکمت نبوی ہو سکتی ہے، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کسی نشست میں، وحی الہی بھی ہو سکتی ہے، وحی خفی بھی ہو سکتی ہے. ایک بات یقین کے ساتھ ہمیں معلوم ہے کہ وحی جلی نہیں ہے، قرآن میں کہیں حکم موجود نہیں کسی آیت میں کہ اے نبی اب آپ رخ کیجئے بیت المقدس کی طرف. اب یا تو اجتہاد تھا ذاتی جس کی تقریر اللہ کی طرف سے ہو گئی، اللہ نے اسے برقرار رکھا، یا یہ کہ وحی خفی تھی. وحی خفی تھی تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی حکمت خدا بندی کا مظہر ہے، خدمت اس کی حکمت کاملہ کا ظہور ہے. اور اگر اجتہاد نبوی تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ آپ کی حکمت کی اور آپ کی بالغ نظری کا بہت بڑا ثبوت ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے جب نماز پڑھی تو یہودیوں کے لیے گویا کہ فوری طور پر انہوں نے یہ خطرہ محسوس نہیں کیا کہ یہ ہمارے لیے کوئی براہ راست چیلنج بن کر آئے، بلکہ انہوں نے محسوس کیا ایک انداز میں جو میں نے پچھلی نشست میں لفظ استعمال کیا تھا کہ جیسے ہمارے کیمپ فالوورز ہیں، ہمارا ہی قبلہ اختیار کیا ہے انہوں نے، ہمارے ہی قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی 7واں مہینہ شروع ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اب جو 2 اقدامات ہوئے، ایک طرف اہل مکہ قریش ان کو چیلنج کرنے کے لیے ان کے لیے اقدام کا مرحلہ، اب ایکٹیو ریزسٹنس جس کے لیے آپ نے سرایا اور غزوات کا سلسلہ شروع کر دیا. چنانچہ میں نے آج نوٹ کیے ہیں، یہ 6 مہینے بعد رمضان آ گیا، ربیع الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، چھٹا مہینہ رمضان کا ہے، رمضان سن ایک، اس میں سریا سیف البحر ہوا، ہر مہینے میں ایک سریا ہو رہا ہے. شوال سن ایک میں سریا رابغ ہوا، ذی قعدہ سن ایک میں سریا خرار ہوا. یہ تین سریے وہ ہیں جن میں حضور نے صرف کچھ لوگوں کو بھیجا، کچھ دستے بھیجے، خود آپ شریک نہیں ہوئے. اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ ذی الحج آ گیا، ذی الحج جو ہے وہ تو اشہر حرم تھے، پھر محرم. اس کے بعد جیسے ہی سفر کا مہینہ شروع ہوا سن دو کا، اب حضور بنفس نفیس شرکت فرما رہے ہیں. اب تین غزوے ہیں اوپر تلے جو ہوئے. پہلا غزوہ غزوہ ادوا یا غزوہ مدان کہلاتا ہے، یہ سفر سن دو میں. دوسرا غزوہ ربیع الاول سن دو میں ہوا ہے، غزوہ بواط. تیسرا غزوہ بھی ربیع الاول میں ہوا ہے، غزوہ صفوان. اور چوتھا غزوہ ہے جو بہت ہی فیصلہ کن غزوہ تھا، غزوہ اس کے کہتے ہیں کہ جس میں حضور نے شرکت فرمائی ہو، چاہے جنگ ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، لیکن نکلے ہیں آپ. بسا اوقات ہوئی ہے بٹ ریڑھ کی حد تک ہو گئی ہے کہ کوئی جنگ کا معاملہ آ گیا، لیکن کوئی درمیان میں آ گیا، کوئی علاقے کا شیخ آ گیا، کوئی قبیلے کا سردار آ گیا، اس نے ریڑھ بچاؤ کرا دیا. لیکن یہ ہے کہ بہرحال سریا وہ ہے جس میں حضور نے صرف دستے بھیجے، خود تشریف نہیں لے گئے. غزوات وہ ہے جس میں آپ نے تشریف لے گئے. تو یہ جو جماعت الاولی میں سن دو ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر نکلے ہیں، اور جماعت الاخری میں واپسی ہوئی، یہ غزوہ کہلاتا ہے غزوہ ذی حشیرہ، ذی الحشیرہ. اور اس غزوے میں حضور کا مقصد یہ تھا کہ ابو سفیان جو قافلہ لے کر جا رہے تھے، اور یہ قافلہ جو ہے مکے والوں نے بڑے اہتمام سے اس کے لیے سامان تیار کیا تھا، مہاجرین کی تمام جو بھی ان کے املاک تھی، ظاہر بات ہے کہ مکان وغیرہ تو نہیں، لیکن جو بھی گھریلو سامان تھا، جو بھی ان کا گھر کے اسباب تھے، وہ سب کے سب جو ہے رکھ کر کے، اور ان سب سے وہ فنڈ ریز کیا گیا تھا، کیپیٹل بنایا گیا تھا، اور ایک بہت بڑے اس سربائے کے ساتھ انہوں نے اس قافلے کا تیاری کی تھی، تجارتی قافلے کی. اور اس کا جو ہے ابو سفیان جا رہے تھے، میں ادب سے نام اس لیے لے رہا ہوں کہ بہرحال بعد میں ایمان لے آئے، اس وقت تک وہ حالت کفر میں تھے، لیکن بعد میں ایمان لے آئے، صحابہ میں سے ہیں، اس لیے ادب سے نام لے رہا ہوں. تو جا رہے تھے، حضور نے پیچھا کیا، آپ اس کا راستہ روکنا چاہتے، لیکن وہ لے کر نکل گئے قافلے. اس کے بعد اب اسی وجہ سے جب واپس آ رہے تھے ابو سفیان اپنے اس قافلے کو لے کر، اور وہ مال تجارت سب لگا سدا، سارے بزنس میں جو کچھ کمائی کی ہے، جو نفع ہے، وہ بھی سب کا سب شامل ہے، تو اس وقت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ نکلے ہیں، اور وہ غزوہ بدر ہوا ہے رمضان سن دو ہجری میں. یہ جو غزوہ حشیرہ ہے، یہی در حقیقت تمہید بنا ہے، دو تمہیدوں میں سے ایک تمہید یہ ہے غزوہ بدر کی، اور دوسری تمہید ہے سریع نخلہ. یہ آٹھ مہمیں جو تھی، چار سرایا اور چار جو غزوات، ان میں سے آخری جو ہے زمانی اعتبار سے وہ سریع نخلہ ہے. یہ رجب سن دو میں ہوا ہے. یہ بہت عجیب ہے اس اعتبار سے کہ حضور نے بہت چھوٹی سی ایک چیز سمجھیے کہ ایک جمعیت فراہم کی، آٹھ دس افراد، حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا سردار بنایا، اور ایک خط دیا سیلڈ کہ یہاں سے اتنی مسافت پر نکل کر، شاید دو دن کی مسافت مدینے سے نکل کر، پھر اس کو کھولنا اور اس میں جو لکھا ہے اس پر عمل کرنا. اب یہ چلے وقت گوالیئر پر، جب اس نے فاصلے پر پہنچ گئے، کھولا تو دیکھا، اور ایک دفعہ تو ہاتھوں کے توتے اڑ گئے. حکم یہ ہے کہ وادی نخلا میں پہنچو، وہاں قیام کرو، اور قریش مکہ کے جو تجارتی قافلے ہوں یا نقل و حرکت ہو اس کو رپورٹ. اب ظاہر بات ہے نخلا ہے مکے اور طائف کے درمیان، یوں سمجھئے کہ مدینے سے کتنا فاصلہ ہوا، 320 طائف، اور پھر مکے سے ادھر ہے جنوب میں، گویا کہ کفار کے لئے تو بالکل گھر کی بات ہے. یوں سمجھئے کہ شیر کی کٹھار میں داخل ہونا ہے، اس لیے کہ اب وہاں جا رہے ہیں نخلا جو کہ مدی اور قائد کے درمیان ہے، مدینے سے تو تعلق منقطع ہو گیا، 300 میل چلے جانا ہے. تو یہ گویا کہ سب سے زیادہ سخت آزمائش ہو سکتی تھی ان حالات میں کہ جو ان حضرات کی ہوئی. حضرت عبداللہ ابن جاش نے خط کھول کر پڑھا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ لکھا ہے، میں تو اس کے اوپر عمل کروں گا، آپ لوگ سوچ لیں دیکھ لیں، جس میں ہمت کے ساتھ دیں، سب لوگوں نے ساتھ دیا. اب ظاہر بات ہے جو تربیت ہو چکی تھی، جو آمادگی پیدا ہو چکی تھی صحابہ کرام کے اندر، جانے ہتھیلی پر رکھی ہوئی تھی، اور یہ سب مہاجرین تھے، یہ نوٹ کر لیجیے. ان پورے کے پورے 8 غزوات اور سرایا میں حضور نے کسی انصاری صحابی کو شریک نہیں کیا. یہ تو وہی لوگ تھے جن کی تربیت ہو چکی ہے، جو آزمائشوں کی بٹیوں میں سے نکل کر آئے ہیں، گرے کندل بن چکے ہیں، گرے خالص بن چکے ہیں. ان میں تو یوں سمجھئے کہ تربیت اور تسکیے کے سارے مراحل طے ہو چکے ہیں. پھر یہ کہ گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں، انسان کے لیے بسا اوقات بزدلی کے سبب بن جاتے ہیں اپنے گھر بار اہل و عیال کا معاملہ. ان کو تو پہلے ہی اللہ کے حوالے کر کے آئے، انہیں تو بھیڑیوں کے حوالے کر کے، قریش مکہ کے حوالے کر کے تو مدینہ آئے. لہذا ان کے لیے اس سے بڑا اور امتحان کون سا تھا؟ لہذا سب تیار ہوئے، وہاں گئے اور وہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا. ایک قافلہ، مختصر سا قافلہ جو ہے قریش کا وہاں سے گزر رہا تھا. یہ اب ان کا ذاتی اشتہار تھا، ہم ان پر حملہ کریں یا نہ کریں. اس لیے کہ وہ قافلہ جو مال لے کر جا رہا تھا، اور ظاہر بات ہے حضور نے جب اس سے پہلے 7 سفر کیے تو کس لیے کیے؟ پیش نظر تو یہی تھا کہ ان کی لائف لائن جو ہے اسے ٹریکن کیا جائے، ان کی جو معیشت کے لیے جو ان کی رگ ہے، رگے معیشت جو ہے اس کے اوپر ہاتھ ڈالنا مقصود تھا. اس کو آپ اکنامک بلاکیٹ کہہ سکتے ہیں جدید اصطلاح میں، اکنامک بلاکیٹ آف قریش، اکنامک بلاکیٹ آف مکہ. تو انہوں نے طے کیا کہ ہم حملہ کریں گے. اور عجیب امتحان کی ایک شکل بن گئی کہ رجب کا آخری دن تھا، اور رجب جو ہے یہ بھی اشہر حرم میں سے ہے. اب اگر حملہ کرتے ہیں تو گویا کہ اس محترم مہینے کی حرمت پامال ہوتی ہے، اور آخری دن تھا. اگر چھوڑ دیتے ہیں، جانے دیتے ہیں تو حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے، نخلہ حدود حرم سے باہر ہے. یعنی دو حرمتوں کے درمیان ان کا معاملہ آ گیا کہ اگر آج ہی حملہ کرتے ہیں تو رجب کی حرمت پامال ہوتی ہے، اور اگر کل تک انتظار کرتے ہیں تو یہ آگے بڑھ جائیں گے، ہم ان کا پیچھا کریں، یہ حدود حرم میں آ جائیں گے، حرم کی حرمت پامال ہوتی ہے. بار انہوں نے فیصلہ کیا، حملہ کیا، ان میں سے ایک شخص مارا گیا، دو کو قیدی بنا لیا، کچھ بھاگ گئے، کچھ سامان جو تھا مال تجارت کو لے کر حضور کے پاس آئے. حضور نے اظہار ناراضگی فرمائے کہ میں نے تمہیں جنگ کرنے کا حکم نہیں کیا تھا، بلکہ میں نے صرف وہاں پڑاؤ ڈال کر نقل و حرکت ان کی جو ہے اس پر نظر رکھنا اور ہمیں مطلع رکھنا، یہ تمہارا مشن تھا. لیکن چونکہ ظاہر بات ہے کہ ایک صورت ایسی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر ان کا جو بھی اشتہاری فیصلہ تھا اس کو پھر حضور نے سزا بھی کوئی نہیں دی، لیکن یہ کہ ان قیدیوں کو بھی آزاد کر دیا، جو شخص مارا گیا تھا اس کا خون بہا ادا کر دیا. اس لیے کہ اس وقت تک اصل میں ابھی جنگ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اگرچہ اس میں جنگ آ چکا تھا. اس اعتبار سے میں نے کہا ہے کہ اس اذن قتال اور حکم قتال میں جو فرق ہے اس کو ہم اس مرحلے پر اچھی طرح سمجھ لیں، اور اس کے لیے جو متعلقہ آیات ہیں ان کا مطالعہ کر لیں. یہ معاملہ تو اگلی نشست میں ہوگا، اس وقت میں صرف ایک نقطہ مزید واضح کرنا چاہتا ہوں، جس کا منٹ ہمارے پاس رہ گئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ان جنگوں کے بارے میں کہ جو اب اس غزوہ گل وشیرہ اور سریہ نخلا سے جو اب جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا، اس لیے کہ غزوہ بدر جو ہے در حقیقت منطقی نتیجہ ہے ان دو واقعات کا، اور ان دونوں واقعات میں انیشیٹو حضور کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تاریخ سے ثابت ہوتا ہے یہ مکے والوں کی طرف سے کوئی انیشیٹو نہیں تھا، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے جانے کے بعد ابھی ان کی طرف سے کوئی اقدام نہیں ہوا، کوئی ریکارڈ پر نہیں ہے، کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ انہوں نے مدینہ کے خلاف کوئی اقدام کیا ہو، یا مسلمانوں کے خلاف، یا حضور کے خلاف کوئی اقدام کیا ہو. بلکہ جدید اصطلاحات میں سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ الفاظ استعمال کرتے ہیں خوف اینڈ ڈف، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شیلے لوگ ہوتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں، وہ دشمن پر فوراً اقدام کر کے حملہ کر کے انہیں ختم کرو، ان کا انداز اور ہوتا ہے، وہ ڈف ہوتے ہیں، وہ سوچتے تحمل سے کام لو، اگر دشمن کو گڑ دے کر مارا جا سکتا ہو تو خام خواہ زہر کاہے کو دینا ہے. تو یہ دونوں انداز جو ہے وہ مکے کے رؤوسہ میں قریش کے سرداروں میں موجود تھے. خطبہ ابن ربیعہ، حکیم ابن حزام، یہ تو چونکہ اسلام بھی لے آئے صحابہ میں سے، اس وقت تک حالت کفر میں تھے. خطبہ ابن ربیعہ وہ شخص ہے جو پہلا مقتول ہے غزوہ بدر میں، لیکن یہ بھی بحثیت مجموعی شریف النفس انسان تھا، شرفائے مکہ میں سے، یہ جمز میں سے تھے، یہ روح میں تھے. بلکہ خطبہ ابن ربیعہ کا ایک قول تو واقعہ ہے کہ اس کی سیاست دانی کا اور اس کے تدبر کا بہت بڑا شاہکار ہے. وہ یہ کہہ رہا تھا، وہ جو ہاکس تھے، ابھی جہل ہاکس کا سردار تھا، عقبہ ابن ابی معیط تھا، اس طرح کے کچھ اور لوگ تھے کہ جو ہاکس میں سے تھے، وہ کہتے تھے چلو حملہ کرو مدینے کے اوپر، پیچھا کرو مسلمانوں کا اور محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور فوراً مدینے پر حملہ کرو، انہیں ختم کرو. تو یہ جو دمز تھے، ان میں سے خاص طور پر عقبہ ابن ربیعہ کا یہ قول تاریخ میں موجود ہے کہ اس نے یہ کہا کہ دیکھو اب محمد اور ان کے ساتھی یہاں سے گئے، گویا کہ ان کے الفاظ، ان کی ترجمانی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ بلا تمہارے سروں سے ٹل گئی، اب محمد کو عرب کے حوالے کر دو. اب عرب سے مراد وہ اپنے علاوہ، قریش کے علاوہ باقیوں کو عرب کہہ رہے ہیں، قریش ورسس عرب، عرب کے حوالے کر دو. ظاہر بات ہے جو کشمکش یہاں ہو رہی تھی محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ، اب وہی کشمکش ہوگی بقیہ عربوں کے ساتھ. اب کس کشمکش میں اگر وہ عرب غالب آ جائیں اور محمد کو ختم کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو تم چاہتے ہو وہ تمہارا مقصود حاصل ہو جائے گا، اور تمہیں اپنے بھائیوں کے خون سے اپنی تلواریں ننگی نہیں کرنی ہوگی. اور اگر عرب پر غالب آ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارا تو فائدہ ہی فائدہ ہے نا، آخر محمد اپنا ہی آدمی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر وہ پورے عرب پر غالب ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ قریش کی حکومت قائم ہو جائے گی پورے عرب پر. وی اسٹینڈ ٹو لوز نتھنگ، تو ابھی موقع ہو، دیکھو کیا ہوتا ہے، تیل دیکھو تیل کی دھار سے. یہ انداز تھا اس بات. لیکن یہ ہے کہ جب حضور کی طرف سے اقدام ہوا ہے غزوہ بدر وغیرہ، آپ نے پیچھا کیا، تعاقب کیا اس قافلے کا، اور پھر واپسی پر ایسو ایس کال جو ہے ابو سفیان کی طرف سے آ گئی کہ مجھے اندیشہ ہے، جب میں جا رہا تھا تب بھی میرا تعاقب ہوا تھا، اور اب واپسی پر تو اور زیادہ مجھے اندیشہ ہے کہ میرے لیے مدد دے دو. دوسرے ادھر سے نخلا سے روتے پیٹتے ہوئے لوگ پہنچ گئے کہ ہم پر حملہ کیا محمد کے آدمیوں نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور غضب ہو گیا، قیامت آ گئی کہ محمد کے آدمیوں نے رجب کی حرمت کو بھی پامال کر دیا. اب ان دونوں چیزوں کو آپ خوب اچھی طرح اندازہ کر لیجئے کہ اس سے جو آگ لگی تھی مکے میں، پھر وہاں سے وہ 1000 کا لشکر نکلا ہے جس کے نتیجے میں غزوہ بدر پیش آیا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ فائنل فیز جو ہے حضور کی انقلابی جدوجہد کا، یعنی مسلح تصادف عام کانفلکٹ کا آغاز ہوتا ہے. اس زمن میں مجھے کچھ اور بھی عرض کرنا ہے، لیکن اگلی مشرق میں عرض کروں گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.